الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے سورہ نور میں اختلاط مرد و زن کے آداب زیر بحث ہیں جو احکام دیے گئے ہیں جو ہدایات فرمائی گئی ہیں انہیں میں نے نکات میں مرتب کر دیا ہے پہلے نقطے کی ہم نے تفہیم کر دی تھی یعنی میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے گھروں میں جانے کے لیے کس طرح ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم تعارف کرائیں سلام کریں اجازت لیں اس کے بعد گھروں میں داخل ہوں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ان جگہوں کے لیے یہ پابندی البتہ ضروری نہیں ہے یعنی دوسری بات جو سورہ نور کی ان آیات میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان جگہوں کے لیے یہ پابندی البتہ ضروری نہیں ہے جہاں لوگوں کے بیوی بچے نہ رہتے ہوں اس سے خود واضح ہو گیا کہ اجازت لینے کی پابندی کیوں ہے اب ان جگہوں سے کیا مراد ہے یہ میں آگے واضح کر رہا ہوں ان جگہوں کے لیے یہ پابندی البتہ ضروری نہیں ہے جہاں لوگوں کے بیوی بچے نہ رہتے ہوں قرآن نے اس کے لیے بیوتن غیر مسکونہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں یعنی ہوٹل سرائے مہمان خانے دکانیں دفاتر مردانہ نشست گاہیں وغیرہ یعنی جب انسان کسی گھر میں جاتا ہے جہاں عورتیں ہوں گی بچے ہوں گے گھر والے ہوں گے تو وہاں تعارف کرانا بھی ضروری ہے اجازت لینا بھی ضروری ہے لیکن یہ چونکہ عام جانے کی جگہیں ہیں ایسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو پبلک پلیسز ہیں یعنی ایسی جگہیں ہیں جہاں لوگ جاتے ہی رہتے ہیں ہوٹل ہے سرائے ہے تو وہاں تو مسافروں نے جانا ہی ہے یا کوئی مردانہ نشستگاہ ہے جس میں لوگ جیسے حجروں میں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں معلوم ہے کہ وہاں عورتوں کے ہونے کا یا بچوں کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے یا گھر والے وہاں نہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اس میں اجازت لینے کی یہ پابندی نہیں ہے ان میں اگر کسی منفعت اور ضرورت کا تقاضا ہو تو آدمی اجازت کے بغیر بھی جا سکتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے پابند نہیں کیا لیکن اگر کسی جگہ کے آداب یہ مقرر کیے گئے ہیں کہ وہاں پر بھی آپ کو اجازت لینی چاہیے تو لینی چاہیے اجازت لینے کی جو پابندی اوپر عائد کی گئی ہے وہ ان جگہوں سے متعلق نہیں ہے اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں میل ملاقات کے سارے ہی مقامات زیر بحث ہیں یعنی صرف گھروں میں جانے کے آداب نہیں بتائے جا رہے گھروں میں یا گھروں کے باہر ان جگہوں پر جہاں پر عورتیں بھی ہو سکتی ہیں مرد بھی ہو سکتے ہیں کام کی جگہیں ہیں دفاتر ہیں نشست گاہیں ہیں سب جگہوں کا احاطہ کر لیا ہے رہنے کے گھر اور وہ گھر جو رہنے کے نہیں ہیں لیکن جو فرق کیا ہے وہ یہ ہے کہ رہنے کے گھروں میں جب جاؤ تو اجازت لو گھر میں کوئی نہ ہو تو انتظار کرو اس کا کہ کوئی اجازت دینے والا اجازت دے تو اندر داخل ہوں گے اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ لیکن یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ دونوں ہی قسم کے مقامات پر اگر عورتیں موجود ہوں یعنی یہاں عام طور پر نہیں ہوتی لیکن اگر ہوں آپ کسی جگہ جا رہے ہیں وہاں خواتین ہیں کسی دفتر میں مرد بھی کام کرتے ہیں عورتیں بھی کام کرتی ہیں آج کل کے زمانے میں نشست گاہوں میں بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے دونوں ہی قسم کے مقامات پر اگر عورتیں موجود ہوں تو اللہ کا حکم ہے کہ مرد بھی اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور عورتیں بھی نظریں بچا کر رکھیں میں اس کی وضاحت کرتا ہوں اس کے لیے اصل میں یغدو من ابصارہم کے الفاظ آئے ہیں یعنی قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ یغدو من ابصارہم نگاہوں میں حیا ہو اور مرد و عورت ایک دوسرے کے حسن و جمال سے آنکھیں سینکنے خط و خال کا جائزہ لینے اور ایک دوسرے کو گھورنے سے پرہیز کریں تو اس حکم کا منشا یقیناً پورا ہو جاتا ہے یعنی یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نگاہیں نیچی رکھیں तो निगाहें नीची रख के अगर आप चल रहे हों या बात कर रहे हों तो मुमकिन है कि ठोकर खा के गिर जाएं। निगाहें नीची रखने से क्या मुराद है, यानी निगाहों में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसका मैंने यहाँ तफसील से ज़िक्र कर दिया, उसकी मैंने तफसील कर दी है। निगाहों में हया हो और मर्द और औरत एक दूसरे के हुस्न व जमाल से आँखें सेकने, खत व खाल का जायज़ा लेने और एक दूसरे को घूरने से परहेज़ करें, यानी बस जैसे देखता है आदमी वैसे देखे। जिस तरह के एक आदमी की निगाह अपनी बहन पर भी उठती है, अपनी माँ पर भी उठती है, अपने करीबी अज़ा की ख्वातीन को भी इंसान देखता है, देखना ममनू नहीं है। यानी वो कैसा देखना होना चाहिए, उस देखने में निगाह बचा कर रखी जाए, ये जो है निगाहें बचा कर रखें, तो ये बिल्कुल सही मफहूम है ये गुज़ू मिन अबसारहिम का। दोनों ही किस्म के मकामात पर अगर औरतें मौजूद हों तो अल्लाह का हुक्म है कि मर्द भी अपनी नज़रें बचा कर रखें और औरतें भी। इसके लिए असल में यगुद्दू मिन अबसारहिम के अल्फाज आए हैं, निगाहों में हया हो और मर्द और औरत एक दूसरे के हुस्न व जमाल से आँखें सेकने, खत व खाल का जायज़ा लेने और एक दूसरे को घूरने से परहेज़ करें, तो इस हुक्म का मंशा यकीनन पूरा हो जाता है। इसलिए कि इससे मकसूद ना देखना या हर वक्त नीचे ही देखते रहना नहीं है, ये इन अल्फाज का मतलब नहीं है। अपनी निगाहों में कुछ पस्ती रखें, अपनी निगाहों को बचा कर रखें, निगाहें वो हों जो आम तौर पर देखने के लिए होती हैं, ना कि हुस्न व जमाल से आँखें सेंकने के लिए होती हैं, खत व खाल का जायज़ा लेने के लिए होती हैं, जिसमें कुछ बेहयाई का सा अंदाज़ आ जाता है। यानी वो निगाहें जिस तरह के हम एक दूसरे को आम हालात में देखते हैं, वो निगाहें मुराद नहीं हैं। तो निगाहें बचा कर रखें, इसलिए कि इससे मकसूद ना देखना, यानी ये नहीं अल्लाह ताला कह रहे कि तुम देखोगे नहीं, और ये भी नहीं कह रहे कि हर वक्त पाँव ही पर निगाहें गाड़े रखोगे, नीचे ही देखते रहोगे, क्योंकि इसके नतीजे में तो मुकालमा ही नहीं हो सकता। दफ्तरों में काम करना है, पढ़ना पढ़ाना है, दर्शगाहों में जाना है, उस्ताद ने शागिर्दों के साथ बात करनी है, शागिर्दों ने उस्ताद के साथ बात करनी है, तो इससे मकसूद क्या है ये वज़ू मिन अबसारहिम से। इससे जो मकसूद है वो समझ लीजिए कि इससे मकसूद ना देखना या हर वक्त नीचे ही देखते रहना नहीं है, बल्कि निगाह भर कर ना देखना और निगाहों को देखने के लिए बिल्कुल आज़ाद न छोड़ देना है। यानी ये मतलब है इसका कि निगाह भर कर ना देखा जाए, निगाह में कोई ख़राबी ना हो, निगाह बस एक सादा निगाह हो। निगाह निगाह में बहुत फ़र्क होता है, और निगाह के बारे में इकबाल ने गलत नहीं कहा कि फ़कत निगाह से होता है फ़ैसला दिल का। तो आदमी को देखना चाहिए कि उसके बातिन की निगाह कैसी है, अगर बातन की निगाह में कोई आलूदगी नहीं है तो फिर ये महज देखने वाली निगाह होगी, और अगर वहाँ आलूदगी है तो फिर आदमी को फौरन रोकना चाहिए और अपनी नज़रें हटा लेनी चाहिए। बल्कि निगाह भर कर न देखना और निगाहों को देखने के लिए बिल्कुल आज़ाद न छोड़ देना है। इस तरह का पहरा अगर निगाहों पर न बिठाया जाए, इस तरह का पहरा, यानी मुझे किसी खातून से बात करनी है तो बस निगाह तो उठेगी, चेहरे पर भी उठेगी, देखूंगा, यानी ऐसा नहीं है कि मुझे नीचे ही देखते रहना है या नहीं देखना, आंखें बंद कर लेनी है, देखूंगा, लेकिन कैसे देखूंगा, यानी वो निगाह कैसी होनी चाहिए। बल्कि निगाह भर कर ना देखना, यानी एक तो ये चीज़ मलहूज रखनी चाहिए कि देखना है ना कि निगाह भर कर देखना है, और निगाहों को देखने के लिए बिल्कुल आज़ाद ना छोड़ देना है। यानी निगाहें अगर तो ज़रूरत के तहत उठ रही हैं और आदमी देख रहा है तो ठीक, लेकिन अगर उनको आज़ाद छोड़ दिया है कि वो अब जिस तरह देखना चाहती हैं और बातिन के जिस जज्बे के साथ देखना चाहती हैं उस तरह देखें, तो फिर ये इस हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। इस तरह का पहरा अगर निगाहों पर न बिठाया जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में ये आँखों की जना है। इससे इब्तिदा हो जाए तो शर्मगाह इसे पूरा कर देती है या पूरा करने से रह जाती है। ये रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यानी आपने फरमाया है कि जब इस तरह की निगाह डालते हो जो खत व खाल का जायज़ा लेना शुरू कर देती है, جس میں حسن و جمال کے زاویے آدمی متعین کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا کی ابتدا ہو گئی۔ تو دیکھیے کیسی بلیغ بات فرمائی ہے کہ پھر شرمگاہ یا تصدیق کرے گی یا تکذیب کرے گی۔ یہ چونکہ سد ذریعہ کے احکام ہے، سد ذریعہ کے احکام سے کیا مراد ہوتی ہے میں کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اصلاً ممنوع نہیں ہے جس سے روکا جا رہا ہے۔ اصلاً کیا ممنوع ہے؟ وہ زنا ہے، بدکاری ہے۔ اب اس تک جانے کے راستے بند کرنے ہیں، سد ذریعہ یعنی وہ چیزیں جو ایک برائی تک لے جانے کا باعث بن جاتی ہیں ان کو روکنا ہے۔ ان کو روکنے کے لیے جو احکام دیے جاتے ہیں، بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ان کی پیروی کرے، ان احکام کی پابندی کرے۔ اگر وہ ان کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دو نتیجے نکلیں گے۔ ایک نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ خلاف ورزی تو کی لیکن جب معاملہ وہاں پہنچ گیا جہاں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے کہا گیا تھا تو خدا یاد آ گیا، یعنی اس موقع پر آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے اور اس نے اس سے منع کر رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ بات ہو گئی تو فرمایا کہ پھر سد ذریعہ کے احکام کی جو خلاف ورزی ہوئی وہ بھی معاف ہو جائے گی۔ اسی کو بیان کیا ہے قرآن مجید نے کہ جو لوگ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش تو نکفر عنہم سیئاتہم، اس طرح کی پھر کوتاہیاں ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ وہ یہ کہ پہلے ان احکام کی خلاف ورزی کی اور پھر جس مقصد کے لیے یہ احکام دیے گئے ہیں وہاں تک پہنچ گئے اور وہ گناہ کر بیٹھے جس سے اللہ نے اصلاً روکنا چاہا ہے، تو فرمایا کہ پھر صرف اسی کا عذاب نہیں ہوگا، اسی کی سزا نہیں ہوگی، بلکہ ان تمام احکام کی خلاف ورزی پر بھی آدمی ماخوذ ہو جائے گا۔ تو یہی بات یہاں کہی ہے، اس سے ابتدا ہو جائے تو شرمگاہ اسے پورا کر دیتی ہے یا پورا کرنے سے رہ جاتی ہے، یعنی یا ایک نتیجہ نکلتا ہے یا دوسرا۔ چنانچہ یہی نگاہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ اسے فوراً پھیر لینا چاہیے، یعنی جب نگاہ اس طرح بہک رہی ہو، جب اس طرح آلودہ ہو رہی ہو، جب باطن میں غلط خیالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں، جب نگاہ محض دیکھنے والی نگاہ نہ رہے جو ضرورت کے تحت اٹھتی ہے، تو پھر نگاہ کو پھیر لینا چاہیے۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا اس طرح کی نگاہ اچانک پڑ جائے تو کیا کروں؟ فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچی کر لو، یعنی یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر بتائی۔ جیسے کہ یہ بتایا گیا نا کہ غصہ آ جائے تو آدمی کو بیٹھ جانا چاہیے، کھڑا ہو تو بیٹھ جانا چاہیے یا پانی پینا چاہیے، بالکل اسی طریقے سے اس موقع کے اوپر پھر جو عام دیکھنے والی نگاہ ہے اس کو بھی بند کر لینا چاہیے، تو یہ ایک طرح کی حفاظت ہو جائے گی۔ حجۃ الوداع کا قصہ ہے کہ قبیلہ خصم کی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں روک کر مسئلہ پوچھنے لگی تو فضل بن عباس نے اس پر نگاہیں گاڑ دیں۔ اب یہ دیکھیے یہاں کیا ہے، نگاہیں گاڑ دیں، یہ نگاہیں اب محض دیکھنے کی نگاہیں نہیں ہیں۔ یہ روایت میں آتا ہے کہ عورت غیر معمولی طور پر خوبصورت تھی، نگاہیں گاڑ دیں، آپ نے دیکھا تو ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا، یعنی بڑی محبت کے ساتھ آپ نے ان کا رخ پھیر دیا۔ اس سے یہ تعلیم دی کہ یہ کام جو میں نے اب کیا ہے اگر باطن میں آلودگی ہو اور یہ صورت پیدا ہو جائے، نوجوان تھے ابھی، تو پھر آدمی کو خود بھی یہی کرنا چاہیے۔ غزو بصر کی یہ نوعیت ہے، جو کہا جاتا ہے نا غزو بصر سے کام لیا جائے، نگاہیں نیچی رکھی جائیں، یہ آداب میں سے ایک ادب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے۔ اس کی میں نے وضاحت کی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ عام طور پر نوجوان جب دینی تعلیمات سیکھتے ہیں اور دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑی مشکلات میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ قدیم زمانے میں تو اتنی ضرورت نہیں پڑتی تھی اختلاط کی، لیکن موجودہ زمانے میں اب پڑھنا بھی ہے، درس گاہوں میں بھی جانا ہے، بچیاں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، بالعموم مخلوط تعلیمی ہوتی ہے، ملنا بھی ہوتا ہے، بات بھی کرنی ہوتی ہے، ایک ہی جگہ پڑھ رہے ہیں تو تبادلہ خیالات کی نوبت بھی آ جاتی ہے، اسی طرح جو لوگ دفتروں میں کام کرتے ہیں ان کو بھی ملنا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے، تو بہت زیادہ مواقع پیدا ہو گئے ہیں ہمارے تمدن میں، اس میں خاص طور پر اس کی احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اصل میں حکم کا منشا کیا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل اپنے آپ کو مزے کا بنا لیں اور ہر وقت پاؤں پر نگاہیں رکھ کے بات کرتے رہیں، نہیں، آپ دیکھیں، دیکھنا ممنوع نہیں ہے، نگاہ بھر کے نہیں دیکھنا چاہیے، نگاہیں گاڑ نہیں دینی چاہیے، نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد نہیں چھوڑ دینا چاہیے، نگاہیں خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے، بس وہ دیکھنے والی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد چوتھی بات یہ فرمائیے، چوتھا نقطہ یہ ہے، اس طرح کے موقعوں پر، یعنی پہلی بات کیا تھی کہ غز بصر سے کام لیا جائے، اس سے پہلے یہ بات فرمائی، ویسے تو یہ تیسری بات تھی، اس طرح کے موقعوں پر شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ مدعا یہ ہے کہ نہ ان کے اندر دوسروں کے لیے کوئی میلان ہو اور نہ وہ ان کے سامنے کھولی جائیں، یعنی اصل میں جس چیز کی حفاظت مقصود ہے وہ یہ ہے، پہلے نگاہ کے بارے میں کہا اور اب یہ بتایا کہ شرمگاہیں بھی اپنے اندر بہت سے میلانات رکھتی ہیں، یہ کشش خدا نے رکھی ہوئی ہے، تو اب اس پر پہرا بٹھاؤ۔ اس طرح کے موقعوں پر شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، مدعا یہ ہے کہ نہ ان کے اندر دوسروں کے لیے کوئی میلان ہو اور نہ وہ ان کے سامنے کھولی جائیں، بلکہ عورتیں اور مرد ایک جگہ موجود ہوں تو چھپانے کی جگہوں کو اور بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ چھپا کر رکھا جائے۔ یعنی جو یہ لفظ فروج استعمال ہوا ہے تو یہ اصلاً تو شرمگاہوں کے لیے ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی وسعت ہے، یعنی اندیشے کی جگہیں، یعنی ایک تو شرمگاہ ہے اور ایک اس کے ملحقات ہیں، یعنی جن میں جنسی کشش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو مطلب یہ ہے کہ ان سب کی حفاظت کی جائے۔ اس طرح کے موقعوں پر شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، مدعا یہ ہے کہ نہ ان کے اندر دوسروں کے لیے کوئی میلان ہو اور نہ وہ ان کے سامنے کھولی جائیں، بلکہ عورتیں اور مرد ایک جگہ موجود ہوں تو چھپانے کی جگہوں کو اور بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ چھپا کر رکھا جائے۔ اس میں ظاہر ہے کہ بڑا دخل اس چیز کو ہے کہ لباس باقری نہ ہو، یعنی اگر آپ نے دفتر میں جانا ہے جہاں خواتین بھی ہوں گی، آپ نے کسی نشستگاہ میں جانا ہے جہاں عورتیں بھی ہوں گی، یا طالب علم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو باقرینہ لباس پہننا چاہیے، کیونکہ ہمیں اندیشے کی جگہوں کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ بڑے بلیغ الفاظ ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا پھر آدمی کو بس شرمگاہیں ڈھانپنی چاہیے؟ نہیں، شرمگاہیں ڈھانپنے کے لیے نہیں کہا، شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے کہا ہے۔ اور حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں آدمی کی نگاہ میں رہیں جو شرمگاہ کو غیر محفوظ کر دینے والی ہیں۔ تو ایک تو آخری چیز ہے کہ بدکاری کا ارتکاب ہو گیا، زنا کا ارتکاب ہو گیا، لیکن لفظ ایسا استعمال کیا ہے کہ آدمی گویا نگران رہے کہ شرمگاہوں کے معاملے میں مجھے کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو شرمگاہوں کے جس طرح میں نے عرض کیا کہ ملحقات بھی ہیں، اور ہر آدمی اپنے ضمیر میں یہ جانتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، یعنی اس کے اوپر اس چیز کو واضح ہونا چاہیے کہ زنا ایک بدترین جرم ہے، اس کا ارتکاب نہیں ہونا، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، یہ اکبر الکبائر ہے، تین بڑے گناہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جن کے اوپر ابدی جہنم کی وعید سنا دی ہے، ان میں ایک شرک ہے، دوسرے قتل ہے، اور تیسرے زنا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے بچنا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، گویا مطلب یہ ہے کہ آخری معاملے سے بھی بچنا ہے اور اس کے مقدمات کے بھی قریب نہیں جانا۔ اسی کو دوسری جگہ بیان کیا، لا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو یہ قریب بھی نہ جاؤ ہی کا مفہوم ہے جو دوسری جگہ شرمگاہوں کی حفاظت سے ادا کیا ہے۔ حفاظت میں محض اتنا شامل نہیں ہے کہ بدکاری کا ارتکاب نہیں ہوا، بلکہ اس کو اندیشے کی ایک جگہ سمجھ کر، اس کے ملحقات کو اندیشے کی جگہ سمجھ کر، اب آدمی نے چھپانا بھی ہے، محفوظ بھی رکھنا ہے، باطن میں بھی کوئی چیز نہیں پیدا ہونے دینی، اور ظاہر میں بھی احتیاط کرنی ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ بڑا دخل اس چیز کو ہے کہ لباس باقرینہ ہو، عورتیں اور مرد دونوں ایسا لباس پہنیں جو زینت کے ساتھ صنفی اعضاء کو بھی پوری طرح چھپانے والا ہو۔ اور پھر میں یہ عرض کر دوں کہ صنفی اعضاء میں، صنفی اعضاء کا ایک مدعا ہے، وہ ہر شخص سمجھتا ہے، اس میں ملحقات بھی شامل ہیں جن کے اندر اسی نوعیت کی کشش اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ پھر ملاقات کے موقع پر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی شخص برہنہ نہ ہونے پائے۔ شرمگاہوں کی حفاظت سے یہاں قرآن کا مقصود یہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی معاشرت میں غز بسر کے ساتھ یہ چیز بھی پوری طرح ملحوظ رکھی جائے، یعنی جس طرح نگاہوں کے معاملے میں احتیاط کرنی ہے اسی طرح شرمگاہوں کے معاملے میں بھی آخری درجے کی احتیاط کرنی ہے۔ اصل میں تو ظاہر ہے کہ مدعا یہی ہے کہ معاملہ زنا یا بدکاری تک نہ پہنچے، لیکن لفظ ایسا استعمال کیا ہے کہ گویا ایک حصار قائم کر دو، ایک دیوار کھینچ دو، ایک فصیل بنا لو تاکہ کوئی اس میں داخل نہ ہو۔ اس کے بعد پانچواں نقطہ ہے، عورتوں کے لیے، یعنی جو باتیں کہی گئی ہیں یہ میں ان کا خلاصہ کر رہا ہوں، ان کی توضیح کر رہا ہوں۔ تو پانچویں بات قرآن مجید نے سورہ نور کی ان آیات میں یہ کہی ہے، عورتوں کے لیے بالخصوص ضروری ہے کہ وہ زیب و زینت کی کوئی چیز، اس سے پہلے جو احکام دیے گئے یا جو آداب بتائے گئے ہیں وہ مردوں کے لیے بھی ہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں، یعنی مردوں کو خطاب کر کے کہا ہے غز بسر سے کام لو، عورتوں کو بھی کہا ہے غز بسر سے کام لو۔ مردوں کو کہا ہے، الگ الگ خطاب کر کے کہا ہے، مردوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، پھر عورتوں کو کہا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، لیکن اب عورتوں کے لیے خاص کچھ آداب ہیں۔ عورتوں کے لیے بالخصوص ضروری ہے کہ وہ زیب و زینت کی کوئی چیز اپنے قریبی اعزاء اور متعلقین کے سوا کسی شخص کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں۔ یعنی عورتوں کے معاملے میں دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ عام حالات میں جیسے خواتین رہتی ہیں، گھر میں ہیں، گھر سے باہر بھی، سادہ لباس پہنا ہوا ہے، کوئی خاص زیب و زینت نہیں کی ہوئی ہے، تو یہ صورتحال تو عام صورتحال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، بس وہی دو باتیں جو اوپر کہہ دی ہیں، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی وہی مقصود ہے، اس سے زائد کچھ نہیں عام حالات میں۔ لیکن عورتوں میں زیب و زینت کی خواہش بھی ہوتی ہے، زیب و زینت میں سبھی چیزیں شامل ہیں، یعنی عورتیں بناؤ سنگار بھی کرتی ہیں، زیورات بھی پہنتی ہیں، لباس کے معاملے میں بھی ظاہر ہے ان کے انتخاب کی نوعیت آرائش کے پہلو کو سامنے رکھ کر ہی ہوتی ہے۔ تو یہ فرمایا ہے کہ زیب و زینت نمایاں نہیں کرنا چاہیے ان کو، اپنے زیب و زینت کی نمائش نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی ایک چیز ہے حسن، قرآن مجید کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ لا یبدین حسن ہننا، عربی زبان میں یہی لفظ آتا ہے، یہ دیکھیے رسالت با آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ ازواج مطہرات کو آپ اب طلاق نہیں دے سکتے، اگرچہ ولو اعجبک حسن ہننا، کسی دوسری عورت کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند کیوں نہ آئے اور آپ تبدیل کرنا چاہیں۔ وہاں حسن کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں زینت کا لفظ ہے۔ زینت کا مطلب کیا ہے؟ ما یتزین بہی، یعنی جس سے ہم کسی چیز کو بناتے اور سنوارتے ہیں، جیسے خواتین لپسٹک استعمال کریں گی، غازہ استعمال کریں گی، بناؤ سنگار کے دوسرے طریقے اختیار کریں گی، زیورات پہنیں گی، یہ چیزیں ہیں جن سے زینت حاصل کی جاتی ہے۔ چنانچہ لباس کو بھی زینت کہا ہے، اس سے بھی ہم اپنے جسم کو بناتے سنوارتے بہتر صورت میں دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو زینت کا لفظ بہت جامع لفظ ہے، لیکن یہ بہرحال جسمانی حسن کے لیے نہیں آتا، یعنی عربی زبان میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زینت کہتے ہی ان چیزوں کے ہیں کہ جو اوپر سے آتی ہیں اور جن سے بنایا سنوارا جاتا ہے۔ آپ کا گھر ہے، آپ نے اس میں صوفے رکھ دیے، آپ نے اس میں قالین بچھا دیا، آپ نے اس میں فرنیچر رکھ دیا، پردے لٹکا دیے، تو یہ چیزیں ہیں جو گھر کی زینت کا باعث بن رہی ہیں۔ اسی طرح کلام ہے، آواز ہے، یہ تو قدرت کا عطیہ ہے، لیکن اس کے ساتھ آلات موسیقی ہیں جو اس میں مزید زینت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو زینت ایک بڑی جامع تعبیر ہے، یعنی ہر وہ چیز جس سے کسی کو آپ بناتے سنوارتے مزید زیبا بناتے ہیں، یہ بڑی بڑی عمارتیں، یہ سڑکیں، یہ باغات، یہ کیا، یہ شہروں کی زینت ہے۔ یعنی ایک تو قدرت کا حسن ہے جو اس نے فراہم کر دیا، پھر اس کے بعد انسان بھی بہتر کرتا ہے، تو زینت زیر بحث ہے، پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے۔ عورتوں کے لیے بالخصوص ضروری ہے کہ وہ زیب و زینت کی کوئی چیز اپنے قریبی اعزاء اور متعلقین کے سوا کسی شخص کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں۔ یعنی دونوں حالتوں میں سے ایک حالت کو لے لیا، پہلی حالت زیر بحث نہیں ہے، یعنی عورتیں سادہ لباس میں ہیں، کوئی زیب و زینت نہیں کی ہوئی ہے، ہاتھ منہ دھویا کپڑے پہنے ہیں اور بس گھر میں ہیں یا باہر ہیں یا دفتر میں ہیں، جس طرح کہ عام طور پر مغربی معاشرے میں خواتین ہوتی ہیں. تو اگر مہذب لباس پہنا ہوا ہے، شائستہ لباس ہے، باقرینہ لباس ہے، تو پھر کچھ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، وہی اوپر کی باتیں ہیں جو فرما دی ہیں. یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے. ہمارے ہاں جب آپ تفسیروں کو پڑھیں گے یا مفسرین کو دیکھیں گے یا جو لوگ ان احکام کو بیان کرتے ہیں ان کو دیکھیں گے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کے ذہن میں پہلے سے ایک تصور ہے جس میں خاتون نے پردہ کیا ہوا ہے، برقع پہنا ہوا ہے، گھونگھٹ نکالا ہوا ہے. وہ پہلے تصور کر لیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی، اس کے بعد قرآن کو پڑھتے ہیں. اپنے ذہن کو خالی کر کے قرآن مجید کو پڑھیے، پھر کوئی ابہام نہیں ہوگا. تو ہم نے کہاں سے بات شروع کی کہ اجازت لے کے آئیے، گھر والے اجازت دیں تو اندر داخل ہوں، ہوٹلوں میں، سرایوں میں، مردانہ نشستگاہوں میں اس کی ضرورت نہیں ہے. اور جب عورتیں ہوں، وہ گھروں میں ہوں، وہ ان جگہوں پر ہوں، تو پہلی چیز کیا، مرد بھی غز بسر کریں، عورتیں بھی غز بسر کریں. مرد بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ تو ہر حال میں ضروری ہے. لیکن اب جب زینت کا معاملہ آیا ہے، تو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ولا یبدینا حسنا ہننا، یہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ ولا یبدینا زینت ہننا، وہ اپنی زینتوں کو نمایاں نہ ہونے دیں. یعنی اگر آرائش کی ہے، زیبائش کی ہے، زیورات پہنے ہیں، تو اب نوعیت تبدیل ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ ہے کہ ایک خاص دائرہ ہے عائزہ اقربا کا، اس کے اندر ہی ان کو نمایاں ہونا چاہیے، اس سے باہر یہ نمایاں نہیں ہونے چاہیے. عورتوں کے لیے بالخصوص ضروری ہے کہ وہ زیب و زینت کی کوئی چیز اپنے قریبی عائزہ اور متعلقین کے سوا کسی شخص کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں. اس سے زیبائش کی وہ چیزیں البتہ مستثنی ہیں جو عادتاً کھلی ہوتی ہیں. یعنی اب یہ دیکھیے کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء بیان کر دیا ہے. یہ فرمایا ہے کہ لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، یہ ایک استثناء ہے، وہ اپنی زینتوں کو نمایاں نہ کریں، زینتوں کو ظاہر نہ کریں. ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ زینتوں کو چھپا کر رکھیں، الا ما ظہر منہا، سوائے ان کے جو ان میں سے کھلی ہوتی ہیں. وہ کون سے زینت کے مقامات ہیں جو کھلے ہوتے ہیں؟ یعنی ہاتھ، پاؤں اور چہرے کا بناؤ، سنگار اور زیورات وغیرہ. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی زیب و زینت نہیں کی ہوئی، کوئی بناؤ سنگار نہیں کیا ہوا، جیسے کہ ہم آپ ہوتے ہیں ویسے ہی ہیں، سادہ لباس پہنا ہوا ہے، گھر میں ہیں یا باہر ہیں. اس کے بارے میں کوئی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی. یعنی اس طرح کی صورتحال میں وہی دو باتیں ہیں جو مردوں اور عورتوں کو کہی ہیں. لیکن اگر زیب و زینت ہے تو اس کو نمایاں نہ کریں. اور اس میں بھی یہ استثناء بیان کر دیا کہ الا ما ظہر منہا، اس سے زیبائش کی وہ چیزیں البتہ مستثنا ہے جو عادتاً کھلی ہوتی ہیں، یعنی ہاتھ، پاؤں اور چہرے کا بناؤ، سنگار اور زیورات وغیرہ. عادتاً کھلی ہوتی ہیں یعنی کوئی باہر کا حکم آئے، کوئی خصوصی صورتحال ہو تو پھر ہی ان کو ڈھانپا جائے گا. یعنی میں لباس پہنوں گا، اچھے سے اچھا لباس پہنوں گا، لیکن اگر کوئی غیر معمولی صورتحال نہیں ہے کہ دستانے پہنے پڑ گئے تو ہاتھ کھلے ہی ہوں گے. اگر کسی موقع کے اوپر ایسی شدید سردی نہیں ہے کہ جس میں چہرہ بھی ڈھانپنا پڑ گیا، ورنہ چہرہ کھلا ہی ہوگا. اسی طرح کا معاملہ پاؤں کا ہے. تو ہاتھ، پاؤں، چہرہ، یہ عادتاً کھلے ہوتے ہیں. الا ما ظاہرہ منہا سے مراد یہ ہے. یہاں بہت سی بحثیں ہیں جن کو ذرا تقابل میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ان پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے. اقول و قولی حاضہ، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.